بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، التصفية والتربية وحاجة المسلمين إليهما. الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر بن الألباني رحمة الله عليه كيس بياريس رسالة في شرح حق درس جاري ہے. پچھلے درس میں شیخ صاحب کے ایک مختصر سا ترجمہ بیان کیا تھا، اور شیخ صاحب کی زندگی کے متعلق چند باتیں بیان کی تھی. آج کی نشست میں ہم کیا پڑھنا چاہتے ہیں، اس رسالے کے اندر کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے متعلق میں بات کرتا ہوں. التصفیہ والتربیہ یہ کیا چیزیں ہیں؟ تصفیہ سے صفائی کا معنی ہے، تصفیہ میں صفائی کا معنی ہے، اور تربیت تربیت ہم سب جانتے ہیں، لیکن شخص اب کیا بیان کرنا چاہتے ہیں، یہ تصفیہ تربیت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، ہم نے اپنی ارد گرد دنیا میں زندگی میں ہر چیز کی صفائی کا اہتمام کیا ہے. پانی ہم صاف پیتے ہیں، کھانا ہم صاف کھاتے ہیں، کپڑے صاف پہنتے ہیں، جسم کو صاف رکھتے ہیں، اپنے گھر گلی کونچوں تک کی صفائی کا بھی خاص خیال رکھتے ہیں. اور اگر عام طریقوں سے صفائی مکمل نہ ہو سکے تو اس کے لیے ہم نے خاص نظام اور خاص طریقے بنا رکھے ہیں. کیوں نہ ہو اور کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ آخر صفائی مسلمانوں کے لیے نصف ایمان ہے، اور ویسے بھی گندگی اور ملاوٹ سے جان کے خطرے کے ساتھ ساتھ یہ نصف ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے. لیکن کیا آج مسلمانوں نے یہ سوچا ہے کہ کہیں ان کے دین میں تو کوئی ملاوٹ نہیں، کسی نے ان کے دین میں تو کوئی زیادتی یا کمی نہیں کر دی، اس میں آلودگی تو نہیں پھیلائی؟ کیا جس دین پر آج ہم عمل کر رہے ہیں وہ ہر ملاوٹ اور آلودگی سے پاک ہے؟ آج مسلمانوں کے حال کو دیکھ کر اور امت میں تفریقوں کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آخر کہیں تو کچھ غلط ہے، کہیں نہ کہیں تو کچھ ملاوٹ اور آلودگی ضرور ہے. آج ہر گروہ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی بات بیان کرتا ہے، اپنے مسائل قرآن سنت کی روشنی میں بیان کرتا ہے، اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں حق پہ ہوں. لیکن اس کے باوجود بھی اختلاف انتہا درجے کو پہنچ چکا ہے اور مزید بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس اختلاف اور تفرقے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ان فرقوں میں سے کون سا فرقہ حق پر ہے، کون باطل پر ہے؟ ہم کس طرح دوبارہ متحد ہو سکتے ہیں؟ کیا متحد ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ یا جو جہاں پر ہے درست ہے، سب ٹھیک ہے؟ یاد رکھیں، اگر دنیاوی امور میں آلودگی اور ملاوٹ اور گندگی سے جان پر خطرہ ہوتا ہے تو دینی امور میں ملاوٹ اور آلودگی سے ایمان پر خطرہ لاحق ہوتا ہے. دینی امور میں ہر آلودگی اور ملاوٹ کی نشاندہی کرنے اور شریعت کو اس سے پاک کرنے کا نام تصفیت ہے، یہ یاد رکھیں. دینی امور میں ہر آلودگی اور ملاوٹ کی نشاندہی کرنے اور شریعت کو اس سے پاک کرنے کا نام تصفیت ہے. اور پھر اس پاک اور صاف شریعت کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، امت کو اکٹھا کر کے اس پر عمل کرنے کا نام تربیت ہے. اسی تصفیت و تربیت کے متعلق مختلف علماء نے ہر دور میں بات کی ہے اور اس کی وضاحت کی ہے. سلف صالحین کے دور سے لے کے آج تک کسی تصفیت اور تربیت کا اہتمام کیا گیا ہے. آپ سلف صالحین کے طریقوں کو دیکھ لیں، ائمہ محدثین، بلکہ صحابہ کرام کے زمانے سے ہی جب اہل باطل فرقے نکلے ہیں، صحابہ کرام کو رد کیا ہے، ان کے خلاف جہاد بھی کیا ہے، تلوار سے بھی جہاد کیا ہے ان کے خلاف، اور علم سے بھی جہاد کیونکہ رد کیا ہے. خوارج کا فطر معروف ہے، سب جانتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جنگ کی، جہاد کیا، اور علماء نے، علماء اہل سنت نے، سلف صالحین نے ہر باطل گروہ کا رد کیا ہے، نشاندہی کی ہے یہ اہل باطل ہیں، ان سے بچ کے رہیں، اور اپنے آپ کو ان کے شر سے محفوظ رکھا، اور جو کچھ وہ ملاوٹ کر چکے تھے شریعت میں، اس کو اپنا دین سمجھ رکھا تھا، ان سے بھی لوگوں کو آگاہ کیا. جہمی فرقہ، معتزلی، اشعری، ماتوریدی، اور ان سے پہلے قدری، خوارج، یہ جتنے فرقے تھے یا ان کے علاوہ جو بھی فرقے تھے، سب کی نشاندہی کی. یہ نشاندہی کیوں کی تھی، وجہ کیا تھی؟ یہ تصفیت ہے اور تربیت ہے کہ آپ نے اگر دین پہ عمل کرنا ہے تو اس دین پہ عمل کرو جو صاف اور پاک ہو ہر ملاوٹ سے. ہر گروہ نے کسی نے کسی طریقے سے ایک نئی چیز ایجاد کی ہے، اسے اپنا دین سمجھ لیا ہے، حق سے دور ہوتے گئے اس طرح، لیکن صراط مستقیم ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے. باقی جتنی بھی راستے ہیں وہ ٹیڑے راستے، مستقیم سیدھے نہیں ہیں، وہ سارے سارے ٹیڑے راستے جا رہے ہیں جہنم کی طرف، ایک ہی راستے جنت کی طرف جا رہا ہے، صراط مستقیم. اور انہیں علماء میں سے دور حاضر میں شیخ علامہ محمد ناصر البانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اسی تصفیت اور تربیت کا اہتمام کیا ہے اور اپنی زندگی لگا دی ہے. یہ جو رسالہ آپ کے ہاتھ میں ہے جس کی ہم شرح کرنے جا رہے ہیں، التصفیہ والتربیہ وحاجز المسلمین الیہما، یہ حقیقتاً ایک لیکچر تھا جو شیخ صاحب نے معہد شرعی عمان اردن میں 30 سال پہلے دیا تھا. یہ لیکچر آج سے 30 سال پہلے شیخ صاحب نے دیا تھا، آج سے 30 سال پہلے نہیں بلکہ 1420 میں یہ رسالہ چھپا ہے، اور اب کتنی 40 سال پہلے تقریباً شیخ صاحب نے یہ لیکچر دیا تھا، آج سے 40 سال پہلے. اور اس پورے لیکچر میں شیخ صاحب نے اس منہج کے متعلق بات کی ہے جس پر آج مسلمانوں کو جمع ہونا چاہیے. اگر مسلمانوں نے اس منہج کو سمجھ لیا تو امت میں سے سارا تفرقہ اور سارے جتنے بھی یہ اختلاف سب ختم ہو جائے گا، اور اس سارے کے سارے پورے لیکچر میں صرف دو باتوں سے اختصار کے ساتھ دو باتوں پر زور دیا ہے، دو لفظوں پر بلکہ زور دیا، دو لفظ ہیں جن کو اگر آج مسلمان سمجھ لیں تو امت میں سے یہ تفرقہ اور یہ اختلاف ختم ہو جائے گا، اور حق آسانی سے سمجھ آ جائے گا، اور صراط مستقیم پر چلنا آسان ہو جائے گا. یہ دو لفظ ہیں، التصفیہ والتربیہ. شیخ صاحب اللہ پر رحم فرمائے، زندگی ساری انہی دونوں لفظوں کی اہمیت بیان کرتے رہے، اور اس پر سب سے پہلے خود عمل کیا، اپنے جو قریبی تھے ان کو سمجھایا، انہوں نے عمل شروع کیا. آہستہ آہستہ شیخ صاحب جو ہے، شیخ صاحب کی یہ برکت، یہ دعوت اللہ سے برکت ڈالی ہے، آہستہ آہستہ دنیا کے کونے کونے میں شیخ صاحب کی یہ جو دو لفظ ہیں، یہ دعوت ہے شیخ صاحب کی. شیخ صاحب زندگی کی پوری دعوت جو ہے، پوری محنت ان دو لفظوں پہ، التصفیہ والتربیہ. کس چیز سے تصفیہ تو کس چیز پہ تربیت؟ شیخ صاحب نے دیکھا کہ آج مسلمانوں کو جو دین ہے جس پر وہ عمل کر رہے ہیں، عقائد ہے، عبادات ہے، معاملات ہے. عقائد میں شرک، بدعات، خرافات پھیلی ہوئی ہیں، اور احادیث میں ضعیف احادیث، من گھڑت احادیث شامل کر دی گئی ہیں، اور عبادات میں، فقہی مسائل میں اماموں کے اور فقہا کے جو اجتہادات، ان کو دین بنایا گیا ہے، اور اسی پر تعصب ہے، اور اسی پر جدوجہد کی جا رہی ہے. ہر امام کے، ہر گروہ کہتا ہے میرا امام سچا ہے، یہی سچ دین ہے، دوسرا کہتا ہے میرے امام سچا، یہ سچ دین ہے، اور علماء کے اقوال اور آراء کو جو ان کے اجتہادات تھے اسے دین بنا دیا، اور اسی کے لیے دوستی اسی کے لیے دشمنی، جو مانتے ہمارے ساتھ ہے جو نہیں مانتے ہمارا دشمن ہے. تو شیخ صاحب نے بڑی محنت کی ہے، عقائد کو شرک بدعات اور خرافات سے پاک کیا، احادیث کو ضعیف بن کر احادیث سے پاک کیا، اور فقہی مسائل کو شیخ صاحب نے بڑے جد و جہد کی ہے کہ اندھی تقلید سے سختی سے روکا ہے. شیخ صاحب کے جو مقالات ہیں اگر آپ ان میں غور کریں، جتنے بھی کیسٹ ہیں، جتنے بھی دروس ہیں شیخ صاحب کے، ان میں تقلید شخصی اندھی تقلید کی شیخ صاحب نے بڑی سختی سے منع کیا ہے، اور دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ اندھی تقلید جو ہے شرع الحرام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں شریعت میں. تو شیخ صاحب نے جب عقائد کو، احادیث کو، عبادات اور معاملات اور فقہ مسائل کو جب ان چیزوں سے پاک کیا، تو پھر تربیت اپنی سب سے پہلے اس پاک دین پر، اس پاک شریعت پر اپنی تربیت کی، پھر اپنے گھر والوں کی، پھر اپنے شاگردوں کی، پھر اپنے جو قریبی حلق احباب تھا وہ، پھر آہستہ آہستہ اسی تربیت، یہ تصفیہ جب یہ شریعت کو پاک کر دیا، پھر اسی پر تربیت کرتے رہے، اور آہستہ آہستہ شیخ صاحب کا نام اللہ تعالیٰ اتنا روشن کر دیا. اگرچہ دیکھیں شیخ صاحب کا ایک ویڈیو بھی نہیں ہے، ویڈیو نہیں بناتے تھے. کسی نے کبھی شیخ صاحب کی صورت دیکھی ہے، شکل دیکھی ہے؟ ایک فوٹو کہیں سے پتہ نہیں کس طریقے سے آ گئی ہوگی، لیکن سبحان اللہ. جی ویڈیو میں بتا رہا ہوں آپ کو، ان کی اپنی لیکچر کی ویڈیو آپ کو نہیں ملے گی، بتا دوں میں آپ کو کہ وہ ویڈیو اپنے بناتے ہو، کیمرے لگے ہو، ویڈیو بنا رہے ہیں اپنی کہیں پر. ہم ابھی کہہ رہا ہوں نا، وہ یا ٹی وی کے سوال جواب میں نظر آئیں گے کبھی، یا کسی اور لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، کسی نے تصویر بنا لی ہوگی، لیکن ان کے لیکچر کے دروس جو ان کے لیکچر یا دروس تھے ان کی آپ کو ویڈیو نہیں ملے، کیونکہ شخص سب مخالفت کرتے تھے، یہ جائز نہیں. بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص نہ تو اس کی شکل کو جانتا ہے، ان کے شاگرد امریکہ، یورپ، افریقہ، دنیا کے کونے کونے سے آتے تھے، شام کی طرف جاتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں جب کوئی بھی شخص اپنی دعوت حق اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے درجے اس دنیا میں، آخرت تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس دنیا میں اس کے درجے ضرور بلند کرتا ہے. اور علامہ محمد صلی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا آج کے دور میں کوئی محدث نہیں ہے. میں پچھلے درس میں علماء کے بعض اقوال بیان کر چکا ہوں کہ اس آسمان کے نیچے آج کے دور میں علماء یہ کہتے ہیں، علماء حق جو ہیں، کہ ان جیسے محدث نہیں ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس تصفیت اور تربیت کو کس انداز میں بیان فرمایا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، اپنی بات خطبۃ الحاجہ سے شروع کرتے ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں: ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشہد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى صحبہ اجمعین. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي وخير الهدى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. خطبه حاجه کا ترجمہ اور تشریح میں کر چکا ہوں، میں دوبارہ نہیں کروں گا. تقریبا تین کیسٹوں میں ہیں، تقریبا ریکارڈنگ ہو چکی ہے. تو بھائی سے گزارش ہے کہ خطبۃ الحاجہ ایک بڑا پیارا خطبہ ہے، مسنون خطبہ ہے، اور یہ خطبہ اگر آپ ذرا غور کریں تو جمعے کے خطبے سے پہلے یہ الفاظ آپ سنتے ہیں خطیب سے، یہ خطبہ مسنون ہے، اسے خطبۃ الحاجہ کہتے ہیں. جب کوئی شخص کوئی بات کرنا چاہے تو مسنون طریقہ یہ ہے کہ اگر شرعی کوئی بات آپ کر رہے ہیں دین کے تعلق سے تو اپنی بات کی ابتدا خطبۃ الحاجہ سے کریں. اس کی میں تشریح کر چکا ہوں، بھائیوں سے اور حاضرین سامعین سے گزارش ہے کہ آپ سماعت فرمائیں، انشاءاللہ اس میں کافی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں وبعد فنحن اليوم، آج ہم لوگ، كما تعلمون جميعا، جیسے کہ تم سب جانتے ہو، فی زمن وصل فیه المسلمون الى حد، ایسے زمانے ہیں، ایسے زمانے میں ہیں جہاں پر مسلمان اس حد تک پہنچ چکے ہیں، لا يمكن ان يصل الى اسوأ منه مسلم يؤمن بالله ورسوله، اس سے بدترین حالت مسلمانوں کی جو اللہ تعالی پر ایمان اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں، اس سے بدترین حالت شاید کبھی نہیں دیکھی. کون سی بدترین حالت؟ من الذل والاستعباد من الآخرین، ذلت اور دوسروں کی غلامی، ہم دوسروں کے سامنے ذلیل ہیں اور دوسروں کے غلام ہیں. ولذلک، اور اسی وجہ سے، ولشعور كل منا بما نزل بنا من هذا الذل المخيم على جميع البلاد الاسلاميه، اسی وجہ سے اور اس شعور کی وجہ سے جو ہم سب کو ہے، جو کچھ یا جو ذلت آج سائے کی طرح پھیلی ہوئی ہے پورے اسلامک دنیا میں، مع الاسف على اختلاف الطبقات، معذرت کے ساتھ، یعنی حقیقت ہے ہم کچھ کر نہیں سکتے، لیکن اور جتنے بھی طبقے مختلف ہیں امت اسلامیہ میں، ہر طبقہ کسی نہ کسی وجہ سے ذلت اور اس غلامی کا شکار ہے. نتساءل دائما، ہم یہ سوال ہمیشہ کرتے ہیں، کہاں؟ فی مجتمعاتنا العامۃ والخاصۃ وندواتنا، اپنے عام و خاص اجتماع میں یا اپنے کانفرنس یا سیمینارز میں ہم یہ بات کرتے رہتے ہیں. کیا بات؟ عن السبب الذي ادى بالمسلمين الى هذه الحاله المرضيه السيئه، اس سبب کے بارے میں ہم یہ سوال کرتے ہیں دوسرے، آخر وجہ کیا ہے؟ کیا سبب ہے کہ آج مسلمانوں کو یہ بگڑی ہوئی حالت و بدترین حالت ہے؟ والوضع المهين المخزي، یہ ذلت اور تکلیف دہ حالت کیوں ہے؟ والسر في وصولهم الى هذا الدرك المنحط من الذل، اور وہ کیا راز ہے جس کی وجہ سے آج مسلمان یہاں تک پہنچ چکے ہیں، اس ذلت اور رسوائی کے بدترین درجے تک پہنچ چکے ہیں؟ کمانا تساءل، اور یہ بھی ہم دوسرے سوال کرتے ہیں دوسرے نمبر پہ، عن العلاج والدواء، تو پھر اس کا علاج اور دوا کیا ہے؟ کیوں؟ لنتمکن من النجاة من هذا الذل والشقاء، تاکہ ہم اس ذلت اور رسوائی سے اور ان تکلیف سے ہمیں نجات مل جائے. جیسا فرماتے ہیں، ثم تتنوع الآراء وتتعدد الملاحظات، پھر مختلف آراء اور مختلف نظریات اور ملاحظات سامنے آتے ہیں، ہر بندہ اپنی اپنی بات کرتا ہے، کس چیز کی سبب کیا ہے امت کی ذلت کا اور اس کا علاج اور حل کیا ہے. وكل ياتي بمنهج او سبيل يرتئيه لحل هذه المشكله، ہر شخص اپنا ایک منہج، اپنا ایک راستہ جسے وہ اچھا سمجھتا ہے، لحل هذه المشكله، اس مشکلت کے حل کے لیے، ومعالج هذه المعضله، اور اس مصیبت کے علاج کے لیے، اس مشکل کے علاج کے لیے جسے وہ اچھا سمجھتا ہے وہ پیش کرتا ہے. یاد رکھیں 40 سال پہلے شیخ صاحب بات فرما رہے ہیں، ذلت، رسوائی، سبب اور علاج. سبب کیا ہے؟ ہم 40 سال سے نہیں، کئی سالوں سے، سینکڑوں سال ہو گئے ہم یہ چیخ رہے ہیں اور چلا رہے ہیں کہ آج مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، آج مسلمانوں میں ذلت ہے، انتشار ہے، تفرقہ ہے، پریشانیاں ہیں، اور یہ پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں. ایک زمانہ تھا کہ عزت اور غلبہ تھا، آج امت میں ہمیں کچھ نظر نہیں آتا سوائے ذلت اور رسوائی کی. سبب کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ 40 سال پہلے بھی ہم کچھ کہہ رہے تھے، آج بھی ہم وہی کچھ کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ. لیکن جن کو اللہ تعالی سمجھ عطا فرمائی ہے، انہوں نے جو راستہ اختیار کیا، جیسے کہ شیخ صاحب بیان کر رہے ہیں، آگے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کون کون سے امراض لاحق ہیں ہوئے ہیں امت میں، کون کون سے بیماریاں لگ چکی امت میں، اور اس کا علاج کتنی آسان ہے، جو علاج نہیں کر رہا وہ خود بھی ذلت و رسوائی کا شکار ہے اور دوسروں کی ذلت و رسوائی کا سبب بھی وہی شخص ہے، اور جو علاج کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ اس دلدل سے نکل رہے ہیں، اس بیماری سے آزاد ہو رہے ہیں، وہ امت کی حالت کو تبدیل کرنے میں اور ان کو بہتر بنانے میں لوگ شامل ہیں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں وانا ارى، شیخ صاحب اپنی رائے یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، ان هذه المشكله، کہ یہ جو مشکل ہے ذلت و رسوائی اور جتنی بھی مصیبتیں ہیں، قد ذکرها الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر فرمایا ہے، ووصفها في بعض احاديثه، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہترین انداز سے بیان فرمایا اپنے بعض احادیث میں، الثابت عنہ، جو ثابت جو صحیح حدیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وبین علاجها، اور علاج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ہے، ومن هذه الاحاديث قوله صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان بہت سارے احادیث میں سے جن میں بیماری کیا ہے علاج کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ سب بیان فرماتے ہیں، اور اس ایک حدیث پہ پورا لیکچر یہ سب دیتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ عام سی حدیث ہے، عام کا مطلب یہ ہے کہ سب جانتے ہیں اس حدیث کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا تبایعتم بالعینہ، اگر تم اپنی تجارت میں بے عینہ میں لگ جاؤ گے، واخذتم اذناب البقر، اور بیلوں کی دموں کو تھام لو گے، ورضیتم بالزرع، اور کھیتی باڑی پر راضی ہو جاؤ گے، وترکتم الجہاد، اور اللہ تعالی کے راستے میں جہاد کو چھوڑ دو گے، ترک کر دو گے، سلط اللہ علیکم ذلا، تو پھر اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط کرے گا، لا ينزعه حتى ترجع الى دینکم، جو تم پر سے ٹلے گی نہیں، یہ ذلت تم پر سے ٹلے گی نہیں جب تک تم اپنے دین کی طرف واپس نہ لوٹو گے۔ السلسلہ الصحیح حدیث نمبر 11، جیسا فرماتے ہیں فنجد فی هذا الحدیث، اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں، علی اجازہ، چھوٹے سے حدیث ہے، موجز ہے، مختصر ہے، ذکر المرض، مرض کو بیان کیا گیا، الذي شاع، جو عام ہو چکا، حتى احاط بالمسلمین، یہاں تک کہ مسلمانوں کو اس نے گھیر لیا، مرض ہے، اس کا علاج نہیں کیا، وہ پھیلتی گئی یہاں تک کہ اس نے پورے مسلمانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ فذكر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اس حدیث میں، نوعین من المرض، دو قسم کے امراض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اس حدیث میں، على سبیل التمثیل، مثال بیان کرتے ہوئے، للتحديد، تحديد نہیں، یعنی کہ صرف دو بیماریاں ہیں یہ جو بیان کی جا رہی ہیں، مثال یہ ہے، اس کے علاوہ بہت ساری بیماریاں ہیں جو ایسی ہیں جیسی کہ مثال دی جا رہی ہے، تو جو دو بیماریاں بیان ہوگی یہ صرف دو تعداد میں نہیں ہے کہ ہم نے دو سے نجات حاصل کریں تو ہم ٹھیک ہے، یہ مثال ہے، حد نہیں ہے کہ صرف یہ ہے۔ النوع الاول، پہلے قسم، هو وقوع المسلمين في بعض المحرمات بالاحتيال عليها وهم على علم بها، پہلی مرض کہ مسلمان، بعض مسلمان، سب تو نہیں، بعض محرمات کا ارتکاب کرتے ہیں اور حیلے تلاش کرتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، وہم علی علم بها، یہ جانتے ہوئے کہ یہ حرام ہے جو وہ کر رہے ہیں، حرام، محرم کا ارتکاب کرنا ہے، یہ جانتے ہو کہ یہ حرام ہے تو غلطی ہو گئی نا، حل کیا ہے؟ توبہ کر رہا میرے بھائی۔ ایک شخص تھا نا، 99 قتل کیا تھا، جانتا تھا کہ حرام ہے قتل، دل تنگ ہوا، توبہ کی طرف واپس گیا، ایک راہب نے کہا تمہاری کوئی توبہ نہیں، 100 پورے کر لیے، پھر کسی عالم کے پاس گیا، اس نے کہا کون تمہیں روک سکتا ہے، تمہارے تمہیں رب کے بیچ میں کون ہے، کوئی حال نہیں ہو سکتا، ابھی توبہ کر لو تم۔ تو گناہ ہو جاتے ہیں، اس کا حل ہے توبہ کرنا۔ دیکھیں گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالی نے ہمیں پاک پیدا نہیں کیا کہ یہ مخلوق گناہ کر نہیں سکتی، معصوم انبیاء ہیں، فرشتے ہیں، ہم بشر ہیں، بشر میں سے صرف انبیاء، یاد رکھیں، بشر میں سے صرف انبیاء معصوم ہیں، باقی سب گناہ کر سکتے ہیں، جب گناہ کر سکتے ہیں تو اس کا حل بھی ہے، توبہ ہے، لیکن بعض مسلمانوں نے کیا اور یہ اکثریت کی بات ہوتی ہے، جیسا ہم یہاں پہ بعض کا لفظ استعمال نہیں کیا، یعنی سارے نہیں، اکثر، مسلمین جو ہے کیا کرتے ہیں، محرم کا ارتکاب کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے. اچھا دیکھیں، ایک تو شخص جہالت کی بنیاد پر محرم کا ارتکاب کرتا ہے، اسے پتہ نہیں کہ سود حرام ہے، سود کھا لیا، پتہ چلا سود حرام ہے، توبہ کرنی چاہیے کہ نہیں؟ حل کیا، توبہ کرے. شیخ صاحب فرماتے ہیں مسلمانوں نے بعض محرمات کا ارتکاب کیا، یہ جانتے کہ یہ حرام ہے، پھر ہیلے ڈھونڈے کہ توبہ نہیں کرنی، توبہ کیوں کرے؟ ارے سود میں تو اتنا پیسہ آ رہا ہے تو کیسے رہ سکتے اس کے بغیر، اور اتنی کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، ایک دن میں بند ہو جائے گا، کیا کریں گے ہم؟ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ کوئی ہیلا ڈھونڈتے ہیں. ہیلا کیا ہے؟ بعض لوگ یہاں پہ اس پاک جگہ پہ، پاک زمین مکہ سے فون کرتے ہیں، مصر کے علماء سے سوال کرتے ہیں، بھائی اس معاملے میں سود ہے کہ نہیں؟ تمہارے سعودی عرب کے علماء مر چکے ہیں، دنیا سے ختم ہو چکے ہیں، کوئی تمہیں عالم نہیں ملتا یہاں پہ، ان کی مفتی سے کیوں پوچھتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے جس مفتی سے میں پوچھ رہا ہوں اس کے نزدیک 1-2% جو سود ہے وہ جائز حرام نہیں ہے. یہ نہ ڈھونڈے. بہرحال تو شیخ صاحب فرماتے ہیں سب سے پہلے مرض جو امت میں لگی ہے آج، پہلی مرض یہ ہے کہ حرام کا ارتکاب کرتے ہیں اور پھر یہ جانتے بھی ہے کہ حرام ہے اور ہیلے تلاش کرتے ہیں تاکہ اس حرام پر قائم رہے. اور یاد رکھیں سب سے بڑا حرام جو آج اس کائنات میں موجود ہے وہ ہے شرک. امت شرک میں مبتلا ہے. کیا شرک سے توبہ کی؟ یہ جانتے ہوئے کہ دلائل جو ان کے پاس ہے سارے کے سارے ضعیف ہیں، سارے کے سارے کمزور ہیں، بے بنیاد ہیں، اور ان کو علماء جانتے ہیں کہ یہ شرک ہے، ہیلے تلاش کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنی بات کو ثابت کریں. اور آج دیکھیں مسلمانوں کو شرک کے دلدل میں خود بھی غرق ہو رہے اور مسلمانوں کو بھی غرق کر رہے ہیں. برحال جیسا فرماتے ہیں وَهَذَا كَامِنٌ فِي قَوْلِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. یہ بات جو ہے، یہ کلیہ جو ہے کہاں سے لیا؟ حدیث میں تو نہیں ہے نا. جیسا فرماتے ہیں یہ جو بات ہے یہ حدیث کس حصے سے لیا ہے؟ اِذَا تَبَعَتُمْ بِالْعِيَنَا، اگر تم لوگ تجارت کرو گے بے عینہ سے. عینہ کیا ہے؟ جیسا فرماتے ہیں کما ہی معروف ہے فی کتب الفقہ، فقہ کی کتابوں میں عینہ یہ ہے، نوع من البیع، خرید و فروخت کی ایک قسم ہے. یشیر هذا الحدیث الى تحریمه، اس حدیث میں اشارہ ہے کہ یہ طریقہ جو ہے خرید و فروخت کا، عینہ کا جو ہے، یہ حرام ہے. ومع ذلك راى بعض العلماء، کہ بعض علماء نے، بعض علماء یہ دیکھا ان کا، یہ رائے ہے ان کی، فضلا عن غیرهم، جو علماء کے علاوہ کی بات نہیں کرتا میں، جب علماء یہ بات کرتے ہیں تو پھر دوسرے لوگ، عام لوگ کیا کہیں گے؟ جواز هذا المبايعة، بعض علماء نے کہا کہ یہ طریقہ جو خود فروخت یہ جائز ہے، اور علماء بھی کہتے ہیں عجب بات ہے. جیسا فرمایا صورت ہوا، اس کی صورت یہ ہے، عینہ کے ذرا سمجھ لیں، عینہ کیا ہے؟ ان یشتری الرجل من التاجر بضاعت ما، ایک شخص ایک تاجر سے کوئی چیز خریدتا ہے، کوئی سودا خریدتا ہے. فلتکن سیارہ مثلا گاڑی کی مثال دیتے ہیں، گاڑی خریدی ہے، یشتریها بثمن يدفع على اقساط وباجل محدود، اس نے گاڑی خریدی ہے قسطوں پہ اور ایک متعین مدت تک، اجل محدود. ثم يعود هذا المشتري، یہ جس نے خریدا ہے یہ شخص پھر واپس آتا ہے، یعنی اسی وقت، بائعا لتلک السیارہ، ابھی خریدنے والا تھا ابھی فوراً یہ بیچنے والا ہو گیا ہے. ایک ہی وقت ہے، ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی خرید و فروخت ہے. ابھی گاڑی خریدی قسطوں پر، ادائیگی میں قسطوں پہ دوں گا یا ایک سال کے بعد آپ کو پیسے ادا کروں گا میں، جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے، ایک سال کے بعد بے نصیح ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ہے، یہ شخص جو ہے ابھی فوراً کہتا ہے، بیچنے والے کو جس نے گاڑی بیچی ہے، میں آپ کو یہ گاڑی بیچنا چاہتا ہوں دوبارہ. ثم يعود هذا المشتري بائعا لتلك السياره للبائع الاول، پہلے شخص کی طرف جس نے اس گاڑی کو بیچا، بثمن اقل من الثمن الذي اشتراها به، کم قیمت سے اسی شخص کو گاڑی واپس بیچتا ہے جس سے اس نے خریدی ہے، ولكن مقابل النقد، بشرط کہ وہ نقد پیسہ اسے لے گا. مثال دیتے ہیں تاکہ بات آسان ہو جائے. ناصر بھائی نے گاڑی خریدی ہے جنید بھائی سے، کتنے کی؟ 20,000 ریال کی، ناصبی نے کہا میرے پاس کیش پیسے نہیں ہیں، میں آپ کو ایک سال کے بعد 20,000 دوں گا. جنیب نے کہا ٹھیک. اصل میں ناصر بھائی کو گاڑی کی ضرورت نہیں ہے، یہ راز کی بات بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو میں، جیسے پتہ چلے گا آگے. ان کو پیسوں کی ضرورت ہے، 18,000-15,000 جتنی بھی ہو ضرورت ہے. تو گاڑی کی قیمت 20,000 ہے. اب ناصر بھائی کہتے ہیں کہ میں گاڑی جو ہے خریدنا چاہتا ہوں، مجھے میرے پاس پیسے نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بعد میں دوں گا، قسطوں میں دوں گا یا ایک سال کے بعد دوں گا. خرید فروخت ہو چکی ہے، یہاں تک ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن فوراً ناصر بھائی کہتا ہے آپ ایسا کریں، گاڑی آپ مجھ سے 18,000 کی خرید لیں. واپس جنید کو کہتا ہے گاڑی آپ ابھی فوراً خریدیں مجھ سے 18,000 ریال کی، اور مجھے 18,000 کیش دے دیں، میں آپ کو ایک سال کے بعد 20,000 دوں گا. اسے کہتے بے الحیانہ. بات سمجھے کہ جس تاجر سے چیز خریدی ہے قسطوں پر یا ادھار پر بعد میں دینا ہے، چاہے وہ مہانہ قسطوں یا بعد میں ایک سال اکٹھا ایک ساتھ دینا ہو جب مدت متعینہ تک، اسی شخص کو واپس وہ چیز بیچنی ہے کم قیمت سے اور کیش نقد اسے پیسہ لینا ہے. صورت کیا ہے؟ اصل میں صورت یہ ہے کہ 18,000 ادھار لیا اور 20,000 واپس لیا. جی اسے کیا کہتے ہیں؟ سود ہے کہ نہیں؟ اسے سود کہتے ہیں. تو اس خرید و فروخت میں اصل سود ہے، لیکن سود براہ راست 18 لے اور مجھے 20 دیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ براہ راست سود لینا. اب یہ جانتے کہ سود ہے. اب یہ بیع العینہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے کہ گھما کے اس طریقے سے خرید و فروخت کرتے تھے تاکہ براہ راست سود کہیں گے تو سود دیکھیں. سود اس زمانے میں کافی برا سمجھتے تھے، بتا دوں جاہلیت میں بھی برا تھا سود، اور ہر دور میں ہر زمانے میں سود میں برائی ہے. جو سود لیتے کھاتے ہیں وہ لوگ برے ہیں، جاہلیت میں برے ہیں اور اسلام میں برے ہیں، یاد رکھیں. بہرحال تو بے العینہ جو ہے اس طریقے سے کیا. صورت سامنے آ گئی، حقیقتاً 18,000 لیا اور واپس 20,000 دینا ہے، 2,000 جو زیادہ ہے سود ہے. بات واضح ہوئی؟ آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں فادفع البائع الاول الذي صار مشتريا الثمن نقدا باقل مما اشترى هو تقسيطا ودينا، بان تكون هذه السياره بيعت مثلا ب10,000 ليره نسيئه. شوف مثال دیتے ہیں کہ 10,000 کی یہ گاڑی نسیئہ یعنی مؤجل کریڈٹ پہ یا ادھار پہ بیچی ہے. فيقوم المشتري ببيع ب8,000، خریدنے والے نے 8,000 پر اسی شخص کو بیچی نقدا، نقد پیسے لے لیا. للبائع الاول اسی شخص کے پاس بھیج دی جسے اس نے خریدی ہے. فیسجل علیہ الوفاء بزیادۃ 2,000، تو وہ اس پر لکھ دے گا کہ اس نے 2,000 میرے دینے ہیں. فہذہ الزیادہ ربا، جیسا فرماتے ہیں یہ جو زیادہ ہے 2,000 یہ سود ہے، ربا سود کو بولتے ہیں. والمفروض فی المسلم، فرض تو یہ تھا مسلمان پر، الذي سمع آیات اللہ عز وجل، جس نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو سنا، وہ حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو سنا، التي تحرم ربا، جس میں ربا اور سود کی تحریم بیان کی گئی ہے، اللہ استحل هذا النوع من بيع العینہ، وہ اس خرید و فروخت میں جس کو عینہ بولا جاتا ہے اسے کبھی بھی حلال طریقہ نہ دیتا، حلال رخ نہ دیتا اسے کبھی بھی. ما دام هناك زیادہ فی الوفاء، جب واپس پیسہ دینے میں، وفاء یعنی ادھار واپس کرنے میں جب زیادہ ہے، زیادتی ہے، بولے ان هذه الزياده ربا مكشوف، اور یہ جو زیادہ واپس پیسہ کرے گا یہ کھلا سود ہے. ولكن بعض الناس رو اباحة ذلك، بعض لوگوں نے کہا یہ جائز ہے، لانها وضعت في باب البيع والشراء، کیونکہ معاملہ جو ہے خرید و فروخت مسائل میں بیان کیا گیا. واستدلوا على ذلك بالعمومات، اور اس کی جواز میں جو عام دلائل ہیں ان کو پیش کیا. التي تدل على جواز البيع، جن دلائل میں اس کا ذکر کیا گیا کہ خرید و فروخت جائز ہے. مثل آیت المشہورہ، جیسا کہ یہ مشہور آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وأحل الله البيع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال کر دیا اور سود کو حرام، سورۃ بقرہ 275 میں. فقالوا، ان لوگوں نے جو لوگ کہتے کہ یہ حلال ہے، فقالوا هذا بيع وشراء، اس میں تو خرید و فروخت ہے نا، فلا بأس ان يزيد او ينقص، اس میں کوئی حرج کہ زیادہ ہو یا کمی ہو. اور اصل جو وجہ تھی اس کی طرف دھیان نہیں دیا. ولكن الحقيقة لكن حقيقة هي أن المشتري الذي اشترى بعشرة آلاف رسيا وخرج ولا جسم دس هزار كريدي بي خريدة أدار بي خريدة ثم باع بثمانية آلاف في رسنة اسے دوبارہ واپس بیچا آٹھ ہزار پر نقداً نقدی طور پر انما يريد من وراء ذلك ان يأخذ ثمانية آلاف وہ اس پورے قصے کہانی سے صرف ایک چیز چاہتا تھا کہ وہ آٹھ ہزار نقداً لے لے ولما كان يعلم ان هذا البائع المسلم في زعمه جب یہ جانتا تھا بیچنے والا جو مسلمان ہے کہ اگر اس طریقے سے آٹھ لے کے میں اسے آٹھ دے کے دس لوں گا بعد میں سود ہے لا يقرضه ثمانية آلاف اسے قرض آٹھ ہزار دے کے واپس مقابل ثمانية آلاف واپس آٹھ ہزار نہیں لینا چاہتا لوجہ اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہے نا کوئی شخص آپ کو مفت میں پیسہ دے دے پھر ایک سال بعد کہ مجھے اتنا پیسے دے دے اللہ والے ہیں لوگ بہت کم ہے جو ایسا کرتے ہیں وہ یہی کرنا چاہیے قرض حسنہ اسے بولتے ہیں قرض ہمیشہ حسنہ ہی ہوتا ہے ایک قرض حسنہ ہوتا ہے کہ آپ دیں واپس نہ لیں اور جو عام قرض ہوتا ہے جو شرعاً جائز ہے وہ یہ کہ آپ جتنے بھی قرض دیتے ہیں کسی سے اس سے آپ کوئی بھی نفع توقع نہ کریں سلف صالحین سے ثابت ہے اگر وہ کسی کو قرض دیتے تو اس کے ساتھ گدھے پر بھی سوار نہ ہوتے پیدل چلے جاتے گدھے پر سوار نہ ہوتے کہیں یہ جو نفع ہے منفع جو ہے وہ سود میں شامل نہ ہو جائے اس کے گھر میں پانی کا گلاس نہ پیتے کہیں یہ نہ ہو کہ جو میں نے قرض دیا ہے یہ پانی کا گلاس یہ اس کی وجہ سے مجھے نہیں پلا رہا پانی کے گلاس میں کیا ہے میرے بھائی پانی کا گلاس کیونکہ ہر قرض میں ہر قرض میں ہر موقع جس میں فائدہ ہوتا ہے وہ سود ہوتا ہے آف کر دیں تو شیخ صاحب فرماتے ہیں وَإِنَّمَا يُرِيدُ زِيَادَتْ لیکن وہ تاجر جو وہ زیادہ لینا چاہتا تھا احتیال جميعاً الاستحلال هذه الزیادت باسم البيع وہ یہی لگ اس نے کیا ہے تاکہ وہ یہ کہے کہ تو خرید و فروخت ہے یہ جائز ہے اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے اور اسے خرید و فروخت کا نام دے کے اسے جائز قرار دے دیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم هو اولا مبین للناس وہ سب سے پہلے لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں كما قال ربنا تبارک و تعالی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر ذکر یعنی قرآن مجید اور اپنی وحی نازل فرمائی اور وحی میں قرآن مجید اور صحیح حدیث یاد رکھیں ذکر وحی ہے وحی دو قسم کی ہے قرآن مجید اور صحیح حدیث یہاں پر ذکر کا معنی ہے قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذکر یعنی قرآن نازل فرمایا ہے کیوں لتبین للناس ما نزل الیہم وحی اس نے نازل فرمائی ہے تاکہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے سمجھائیں کہ ان پر کیا نازل ہوا ہے ان آیات کریمہ کا معنی کیا ہے یہ جو وحی ہے اس کا معنی کیا ہے اللہ تعالیٰ ان آیات کریمہ سے ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے وہ سورۃ النحل آیت نمبر 44 ہے وہ ثانیا اور دوسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے كما وصف ربنا تبارك وتعالى جیسے کہ اللہ تعالی خود وصف کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بقولی بالمؤمن رؤوف الرحیم کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف ہے رحیم ہے مؤمنوں کے ساتھ شفقت کرنے والے ہیں پیار کرنے والے ہیں رحم کرنے والے ہیں سورۃ توبہ آیت نمبر 128 سب سے پہلے قرآن مجید کی بیان کرنا بہترین طریقے سے دوسرے نمبر پہ مومنوں کے ساتھ رؤوف ہے اور رحیم ہے جیسا فرماتے فمن رأفتی اور رحمتی ہی بنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رأفت اور رحمت جو ہمارے ساتھ ہے یا اپنی امت کے ساتھ ہے وہ اس طریقے سے ان نبہنا علی مقام احتیال الشیطان ہمیں ہر اس چیز چھپی چیز کو بیان کر دیا جہاں سے شیطان اپنے ہیلے پیدا کرتا ہے جیسے کہ دیکھنا جو شکاری ہوتے ہیں نا شکاری جنگل میں اپنے وہ خاص جو ان کے کیا بولتے ہیں ان کو جی اپنے جال ہوتے ہیں اپنے وہ شکنجے جو ہوتے ہیں اپنے وہ چھپا کے رکھتے ہیں جب بھی کوئی وہاں سے جانور گزرتا ہے تو اس کے لپیٹ میں وہ بیچارہ پھنس جاتا ہے تو اسی طرح شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی شیطان کے ہیلے تھے نا چھپے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاحت کر دی اور آسان طریقے سے امت کو پہنچا دیا اور وحذرنا ان نقع ان نبهنا على مكان احتال الشيطان على بني الانسان انسانوں پر جو بھی جال تھے شیطان جو بھی ہٹ گندے تھے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا وحذرنا ان نقع في احابيله اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا کہ شیطان کی چالوں سے بچو شیطان کی رسیاں ہوتی ہیں مختلف ان کے شیطان کی چالیں ہوتی ہیں اور شیطان کے مختلف قسم کے جال ہیں، ان سے بچو. فی احادیث کثیرہ جدا، بہت ہی زیادہ احادیث میں، منہا ما نحن الان فی صدده، ان بعض احادیث میں سے ایک حدیث یہ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. فقال علیہ الصلوۃ والسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اذا تبایعتم بالعینہ، ای اذا استحللتم حرم الله ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم لوگوں نے اللہ تعالی اور اللہ تعالی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حرام کردہ چیز کو حلال کرنے کی کوشش کی، بادل الحیل باسم هذا البيع، کم سے کم ہیلے کے طریقے سے جو آپ لوگوں نے اپنائے ہیں اسے خرید و فروخت کا نام دے کے، والحقیقت انه ستار، حقیقت ایک پردہ ہے، وانه استدانه مقابل زیادہ، اور حقیقت یہ قرض ہے زیادتی کے بدلے جس میں یعنی زیادہ واپس دیے جائیں گے، وہاں ربا مکشوف، اور یہ کلم کلا سود ہے. فحذرنا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کیا، فی هذا الحدیث، اس حدیث میں، من ان نقع فی مثل هذا الاحتیال، کہ ہم اس جیسے ہیلے سے بچیں اور اس میں گرے نہیں اور اس پہ عمل نہ کریں. وہو الاستحلال محرم اللہ، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیز کو حلال رنگ نہ دیں. فذلك، تو یہ طریقہ جو ہے اخطر من ان يقع المسلم في الحرام وهو يعلم انه حرام، یہ سے زیادہ خطرناک ہے کہ مسلمان کسی حرام چیز میں گر جائے اور حرام کے ارتکاب کرے اور وہ جانتا ہو کہ وہ حرام ہے. لانه يرجى له يوما من ان يعود الى ربه ويتوب، کیونکہ جو شخص حرام کا ارتکاب کرتا ہے وہ جانتا کہ حرام ہے، تو کبھی نہ کبھی وہ توبہ کے لیے اس کا دل تنگ ہوتا ہے اور توبہ کرتا ہے. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ 100 شخص کا قاتل جو ہے آخر اس نے توبہ کی کہ نہیں، اگر وہ اسے ہلاک رنگ دیتا رہا تو کب توبہ کرتا، وہ کبھی توبہ کی توفیق اسے ملتی نہیں. تو یہ جو لوگ اس طرح سے عمل کرتے ہیں کہ حرام چیز کو حلال رنگ دے کر اس پہ عمل کرتے ہیں، یہ زیادہ خطرے میں ان لوگوں کی نسبت جو لوگ حرام کا ارتکاب کرتے ہیں اسے حرام سمجھتے ہوئے. لأنه على علم بأن ما يفعله حرام، کیونکہ یہ شخص جو حرام کا ارتکاب جان بوجھ کے کرتا ہے کہ حرام، وہ جانتے بھی کہ حرام ہے، وہ شخص جو ہے وہ جانتا ہے کہ وہ حرام کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ کبھی بھی توبہ کر سکتا ہے. اما اذا كان قد زين له سوء عمله، لیکن اگر اس کے لیے یہ بدکاری جو حرام جس کا ارتکاب کر رہا ہے اسے خوبصورت بنا کر دکھایا گیا، بسبب من الاسباب، چاہے کوئی بھی اس کی وجہ ہو، اما بالتأويل الخطأ، یا تو غلط تأویل کی وجہ سے، او بالجهل البالغ، یا بہت ہی بڑے جہالت کی وجہ سے، فظن ان عمله لا شيء فيه، تو اس نے یہ گمان کیا کہ اس کے اس عمل میں کوئی حرج نہیں ہے. فبديهي ان لا يخطر في باله يوما ما ان يتوب الى الله عز وجل، تو یہ حقیقت بات ہے، واضح بات ہے کہ اس کے ذہن میں یہ بات کبھی بھی نہیں آئے گی کہ وہ کبھی بھی اپنے رب سے توبہ کر لے. فکان خطر المحرم المستحل، فکان خطر المحرم المستحل فکریا واعتقادیا اشد بکثیر من المحرم المکشوف، تو وہ محرم، وہ حرام جس کا ارتکاب کیا جاتا ہے ہیلے سے اس کو حلال رنگ دے کے، فکر اور اعتقاد کی بنیاد پر زیادہ شدید ہے، بہت ہی زیادہ شدید ہے اس حرام سے جو حرام بالکل واضح ہو. فلذ یاکل الربا ویعلم انه ربا ویعتقد انه ربا، هذا جیسا فرماتے ہیں، جو شخص سود کھاتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ سود کھا رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ سود ہے، سود بھی جانتا ہے سود ہوتا کیا ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے، اس کا ایمان ہے کہ وہ سود ہی کھا رہا ہے، اس کو پتہ ہی غلط ہے. هذا یہ شخص جو ہے، مع انه يحارب الله ورسوله كما في نص الايه، اگرچہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے خلاف اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی خطره في النتيجه ايسر من ذاك الذي ياكل الربا وهو يعتقد انه لم ياكل حلالا، یہ شخص جو جانتا ہے وہ سود کھا رہا ہے اور حرام ہے، اس کے باوجود بھی سود کھاتا ہے، یہ شخص اگرچہ اللہ تعالیٰ کے خلاف اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ پر اترا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی وہ شخص اس سے کم خطرے میں ہے جو شخص سود تو کھاتا ہے حرام تو کھاتا ہے لیکن اسے حلال رنگ دے کر کھاتا ہے. هذا كمثل، هذا كمثل، كمثل الذي يشرب المسكر ويعتقد انه حرام، یہ اس شخص کی مثال ہے اس کی، جیسے کوئی شخص شراب پیتا ہے وہ جانتا ہے کہ حرام ہے، فیرجا ان یتوب الى الله عز وجل، تو اس سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر توبہ کرے گا. اما الذي يشرب المسكر، لیکن وہ شخص جو شراب پیتا ہے یا کوئی بھی نشہ آور چیز پیتا ہے، وہ یعتقد بسبب ما انه شراب حلال، وہ کسی وجہ سے وہ یہ شخص وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ حلال چیز پی رہا ہے, فہذا اخطر من ذاك, یہ شخص اس سے زیادہ خطرے میں ہے. لانه لا يتصور ان يتوب عنه ابدا, کیونکہ اس شخص کبھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ یہ شخص کبھی توبہ کرے گا. ما دام يسيء فهم حكم هذا الامر, جب تک کہ وہ اس حکم کے بارے میں اسے غلط فہمی ہے کہ یہ حلال ہے, جو وہ کام کر رہے وہ حلال ہے. اور اسی طریقے سے یاد رکھیں, بدعت اور معصیت دو مختلف چیزیں ہیں. بدعت میں کیا ہوتا ہے کہ دین میں نئی چیز ایجاد کی جاتی ہے بغیر دلیل کے. بدعتی جب بدعت کا ارتکاب کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں, وہ کہیں برا سمجھتا ہے اسے. آج جو جشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں یا محرم کا ماتم کرتے ہیں یا شب برات مناتے ہیں, یہ لوگ جب یہ عمل کرتے ہیں یا ان اعمال کا ارتکاب کرتے ہیں, کیا وہ گناہ سمجھ کے کرتے ہیں یا ثواب سمجھ کے کرتے ہیں؟ ثواب سمجھ کے کرتے ہیں. یہ لوگ توبہ کرتے ہیں یا توبہ کے لیے آسان ہے؟ کیوں آسان نہیں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے کبھی سوچ رہے کہ ہم غلطی کر رہے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں اچھا کام کرے تو توبہ تو برا انسان کرے نا, اچھے انسان بھی توبہ کرتا ہے کیا؟ کیا نیک لوگ بھی توبہ کرتے ہیں؟ ارے توبہ تو بدکار لوگ کرتے ہیں, گناہوں سے توبہ کی جاتی ہے. اب جب عمل ہی خیر ہے, اچھا عمل ہے, تو تب توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ شیطان کا بھیکاوا ہے. اور جو شرابی ہے, سود خور ہے, جانتے ہیں وہ شراب بھی ہے اور سود خور ہے, وہ حرام بھی ہے, وہ شخص توبہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ توبہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ دونوں برے ہیں لیکن نسبتاً دونوں سے بہتر کون ہے؟ بدعتی بہتر یا معصیت کرنے والا؟ معصیت کرنے والا. اس لیے سلف صالحین اپنے بچوں سے کہتے, اگر تمہیں دو لوگ ملے دوستی رکھنے کے لیے, تیسرا کوئی نہ ملے, ایک بدعتی ہے اور ایک شرابی ہے, تو شرابی سے دوستی کر لینا, بدعتی سے کبھی دوستی نہ کرنا, بدکار سے کر لینا دوستی. کیوں؟ کیونکہ وہ کبھی تو توبہ کرے گا نا, اور تمہیں پتا ہو کہ محرم کا ارتکاب کر رہے, تم بھی بچو گے اسے. اسے نصیحت کر سکتے ہو بیٹا کہ میرے پیارے دوست کیوں شراب پیتے ہو, تو حرام ہے. لیکن جو بدعت کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ اچھا عمل کر رہا ہے اور تمہیں بھی اپنے شکوک اور شبہات شامل کر دے گا, تمہارے ذہن کو بھی شبہات سے بھر دے گا, تو پھر تم بھی وہی راستہ اختیار کرو گے اور اس دلدل میں تم بھی غرق ہو جاؤ گے اس کے ساتھ, پھر تم دونوں کو سمجھانا مشکل ہو جائے گا. سبحان اللہ. کیا ٹائم ہو گیا؟ آج درس میں اتنا کافی ہے, نشان لگا لیتے ہیں انشاءاللہ, یہاں سے اپنی بات شروع کریں گے پھر. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.